فصل الواجب على المجتهد طلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح النص أو دلالته على ما مر ذكره فإنه لا سبيل إلى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنص. یاد رکھو آگے بحث رابع قیاس کی شروع ہونے والی ہے اور یہ فصل اس کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے، یہ اس کے لیے تمہید اور مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے. بھائی اس میں قیاس کی بعض شرائط کا بیان ہوگا. بھائی مجتہد قیاس کرتا ہے، قیاس کے ذریعے کوئی حکم معلوم کرتا ہے مولانا، تو اس فصل کے اندر قیاس کی بعض شرائط ذکر ہوں گی. تو اجتہاد جو ہے لغت میں کہتے ہیں کوشش خرچ کرنا، کوشش اور طاقت خرچ کرنا کسی چیز میں، اور اصطلاح فقہا کے اندر اجتہاد کہتے ہیں، اجتہاد کہتے ہیں کہ اپنی طاقت اور کوشش کو خرچ کرنا کسی حکم کو طلب کرنے میں، کسی مسئلے کے حکم کو طلب کرنے میں اپنی کوشش اور طاقت کو خرچ کرنا. بھائی تو مجتہد جو ہے وہ کون ہے؟ جو اپنی کوشش خرچ کرتا ہے مولانا، کوشش کرتا ہے کسی مسئلے کے حکم کو طلب کرنے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. بھائی تو کہتے ہیں الواجب علی المجتہد طلب حکم الحادثة من کتاب اللہ تعالی، مجتہد پر واجب ہے حکم کو طلب کرنا، کسی واقعہ حادثہ واقعہ مجتہد پر واجب ہے کسی واقعہ کے حکم کو طلب کرنا، من کتاب اللہ تعالی، کس سے؟ کتاب اللہ سے. بھائی سب سے پہلے وہ کسی واقعے کے حکم کو کہاں تلاش کرے؟ کتاب اللہ سے، اس لیے کہ کتاب اللہ کا مرتبہ سب سے بلند ہے، سب سے دلائل شرعیہ میں سے سب سے قوی دلیل کتاب اللہ ہے. بھائی تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اس مسئلے کو تلاش کرے، اس کے حکم کو تلاش کرے. پھر اگر اسے کتاب اللہ میں نہ ملے تو ثم من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کس میں سے تلاش کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو تلاش کرے. بھائی اس مسئلے کے حکم کو، بھائی بصریح النص او دلالتی ہی، چاہے وہ حکم صریح نص سے معلوم ہو رہا ہو یا دلالت النص سے معلوم ہو رہا ہو یا اسی طرح مولانا اشارت النص سے ہو یا اقتضاء النص سے ہو یا عموم کے ذریعے معلوم ہو رہا ہو یا اطلاق کے ذریعے معلوم ہو رہا ہو، جو پچھلے آپ پہلے ضابطے وغیرہ پڑھ چکے ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو حکم چاہے صریح نص سے معلوم ہو بھائی، یا اشارت النص سے ہو، یا دلالت النص سے، اقتضاء النص وغیرہ، جس طریقے سے بھی ہو، سب سے پہلے کتاب اللہ اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کرے گا. بھائی بصریح النص او دلالتی ہی علی ما مر ذکرہ، صریح نص کے ساتھ یا دلالت النص کے ساتھ، علی ما مر ذکرہ، بنا پر اس کے جس کا ذکر گزر گیا، یعنی اسی طریقے پر جیسے ہم نے ذکر کیا. بھائی فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْعَمَلِ بِالرَّأْيِ مَعَ إِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالنَّصِّ، تو پہلے بھائی فوراً قیاس نہیں شروع کر دے گا کسی مسئلے کے اندر، سب سے پہلے کہاں تلاش کرے گا؟ کتاب اللہ میں تلاش کے نصوص میں، یعنی اس کو تلاش کرے گا کتاب اللہ میں اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس لیے کہ قیاس تو صرف ایک رائے کا نام ہے بھائی. قیاس کس چیز کا نام ہے؟ ایک رائے کا نام ہے, رائے کا. اور رائے پر اس وقت عمل کیا جائے گا جب نص پر عمل کرنا ممکن نہ رہے. جب کیا ہو؟ نص پر عمل کرنا, نص ہے ہی نہیں تو اب مجبوراً کیا کرنا پڑے گا, ہمیں کس کی طرف جانا پڑے گا؟ قیاس کی طرف. بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ ہے احناف کا صحیح مسلک. مولانا دیکھا مصنف کتاب اب خود بتلائیں گے آپ کو کہ جب تک نص پر عمل کرنا ممکن ہے قیاس کی طرف ہم نہیں جائیں گے, قیاس کی طرف نہیں جائیں گے. جب نص پر عمل ممکن نہ رہے تو پھر ہم قیاس کی طرف جاتے ہیں, اور یہ ہے احناف کا صحیح مسلک. نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں کریں گے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْعَمَلِ بِالرَّأْيِ, اس لیے کہ کوئی راستہ نہیں ہے رائے پر عمل کرنے کا. مع امکان العمل بالنص, نص پر عمل کے ممکن ہوتے ہوئے. نص پر جب تک عمل ممکن ہو تو اس وقت تک رائے پر عمل کرنے کا کوئی راستہ نہیں بھائی. ولہذا, اور اسی بنا پر, اذا اشتبہت علیہ القبلۃ فاخبرہ واحد عنہا لا یجوز له التحری. بھائی آپ نے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ پڑھا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر اب اس پر سمت قبلہ کیا ہو گئی؟ مشتبہ ہو گئی, اسے پتہ نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے, تو پھر وہ کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو رہا, کوئی بتانے والا بھی نہیں, تو پھر وہ تحری کرے گا. کیا کرے گا؟ تحری یعنی غور و فکر کرے گا, اور پھر جس طرف اس کی رائے قائم ہو جائے اس طرف رخ کر کے کیا کر لے گا؟ نماز پڑھ لے گا. تو یہ غور و فکر کر کے ایک چیز کو اختیار کرنا یہ تحری کہلاتا ہے, تحری. تو لہٰذا کہتے ہیں اب اگر ایک شخص ہے مثلا اس پر قبلہ مشتبہ ہو گیا, اسے پتہ نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے, پھر اس کو ایک شخص نے خبر دی کہ قبلہ اس طرف کو ہے, ایک سمت اس کو بتلا دی بھائی, تو کہتے ہیں جب اس شخص نے اس کو خبر دے دی تو اب اس کے لیے تحری کرنا جائز نہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ تحری کرنا جائز نہیں, اس لیے کہ تحری تو رائے ہے, قیاس ہے مولانا, اور اس شخص کی خبر جو ہے وہ نص کے درجے میں ہے, اور نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں کیا جاتا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس کی خبر جو ہے نص کے درجے میں ہے, اور یہ تحری تو صرف رائے ہے, گمان ہے اور قیاس ہے, اور قیاس کی طرف تب جائیں گے جب کوئی نص وغیرہ موجود نہ ہو, اور یہاں نص موجود ہے, لہذا اب قیاس یا اور تحری نہیں کی جائے گی. ولہذا اذا اشتبہت علیہ القبلۃ, جب مشتبہ ہو جائے کسی شخص پر بھائی قبلہ, فاخبرہ واحد, تو اس کو کوئی شخص خبر دے دے عنہا اس قبلہ کے بارے میں, لا یجوز له التحری, تو اس کے لیے تحری کرنا جائز نہیں. ولو وجد ما ان فاخبرہ عدل انہ نجس لا یجوز له التوضی به بل یتیمم. ایک شخص ہے اس کو پانی ملا بھائی, سمجھ میں آیا, پانی نہیں تھا, پھر کہیں اس کو پانی مل گیا بھائی, اور اب یہ اسے پتا نہیں کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے, ناپاک ہے. تو اب اس کو کوئی دوسرا شخص آ کر خبر دے دیتا ہے کہ یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. تو اب وہ تحری نہیں کرے گا مولانا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. سمجھ میں آیا؟ ویسے تو پانی ملے کوئی خبر دینے والے نہیں, پھر تو تحری کرے گا, غور و فکر کرے گا کہ یہ پانی پاک ہوگا یا پانی پاک نہیں ہوگا. جی, تو لہذا اب اگر کسی نے خبر دے دی تو یہ خبر کے درجے میں ہے, نص کے درجے میں ہے, اور نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں کیا جائے گا, تحری نہیں کی جائے گی. لہذا اب اس شخص کے لیے اس تحری کر کے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا بھائی. تیمم, اس شخص نے جب خبر دے دی یہ پانی نجس ہے تو بس اب اس سے وضو کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب تحری کرے سوچے قیاس کرے کہ بھئی پانی کے اندر تو اصل کیا ہے؟ پاک ہونا. پانی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر پاک ہوتا ہے. تو یہ بھی پانی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. لہذا وضو مجھے اسے کر لینا چاہیے. کہتے ہیں نہیں بھئی, تحری نہیں کرے گا, قیاس یہاں پر نہیں کرے گا. اس لیے کہ خبر دینے والا شخص موجود ہے, اس نے خبر دے دی اور اس کی خبر نس کے درجے میں ہے, اور نس کے ہوتے ہوئے تحری نہیں کرے گا. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آسان باتیں چل رہی ہیں. وَلَوْ وَجَدَ مَاءً, اور اگر پانی پایا کسی نے, فَأَخْبَرَهُ عَادِلٌ, تو اس کو کسی عادل شخص نے خبر دے دی, اَنَّهُ نَجِسٌ, کہ یہ پانی تو نجس ہے, لَا يَجُوزُ لَهُ تَوَضِّي بِهِ, اس کے لیے اس سے وضو کرنا جائز نہیں, بَلْ يَتَيَمَّمُ, بلکہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی وعلى اعتبار ان العمل بالرأي دون العمل بالنص قلنا ان الشبهة بالمحل اقوى من الشبهة في الظن, اور اسی بات کا اعتبار کرتے ہوئے کہ عمل کرنا, ان العمل وعلى اعتبار, اور اسی بات کا اعتبار کرتے ہوئے کہ ان العمل بالرأي, کہ رائے پر عمل کرنا, دون العمل بالنص, نص پر عمل کرنے سے کم ہے. ایک ہے رائے پر عمل کرنا, ایک ہے نفس سے عمل کرنا. اونچا درجہ کس کا ہے بھائی؟ نفس پر عمل کرنا. تو رائے پر عمل کرنے کا درجہ کم ہوا. تو اسی بات کا اعتبار کرتے ہوئے کہ رائے پر عمل کرنا کم ہے کس سے؟ نفس پر عمل کرنے سے. قلنا, ہم کہتے ہیں, ان الشبہۃ بالمحل اقوی من الشبہۃ فی الظن, کہ شبہ بالمحل جو ہے وہ زیادہ قوی ہے شبہ فی الظن سے. شبہ فی الظن, شبہ کہتے کس کو ہیں؟ یاد رکھو, شبہ اسے کہتے ہیں جو حق کے مشابہ تو ہو لیکن حق نہ ہو. شبہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ شبہ اسے کہتے ہیں جو حق کے مشابہ ہو لیکن حق نہ ہو. جو حق کے مشابہ ہو لیکن حق نہ ہو. حق یعنی ثابت, یعنی کسی یعنی ثابت کے مشابہ تو ہے لیکن ثابت نہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں. حق کس معنی میں ہے؟ ثابت. نیز یاد رکھو, یہ شبہ پھر دو قسم پر ہے, ایک شبہ فی المحل, ایک شبہ فی الظن. بھائی یہ شبہ کتنے قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے, ایک شبہ فی المحل, ایک شبہ فی الظن. شبہ فی الظن یہ ہے کہ انسان کسی مسئلہ میں غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے, کسی غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے اپنے ظن اور گمان کے مطابق, اپنے ظن اور گمان کے مطابق. جلدی جلدی لکھئے بھائی. شبہ فی الظن کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کسی مسئلے کے اندر غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے اپنے ظن اور اپنے گمان, اپنی رائے کے مطابق. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی ایک چیز ہے, مسئلہ ہے, اس میں کسی چیز کو دلیل سمجھتا ہے حالانکہ دراصل وہ دلیل نہیں ہے. تو دیکھا, یہ شبہ فی الظن ہے مولانا. تو شبہ فی الظن جو ہے بندے کے اپنی رائے, اپنے گمان, اپنے ظن سے پیدا ہوتا ہے. شبہ فی الظن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بندے کے اپنے گمان سے, اپنی رائے سے. اور دوسرا ہے شبہ فی المحل. بھائی شبہ فی المحل, شبہ بالمحل وہ شبہ ہے, شبہ فی المحل وہ شبہ ہے جو کسی محل میں کسی نفس سے ثابت ہو, جو کسی محل میں کسی نفس سے ثابت ہو. یعنی یعنی یا یوں کہ مثلاً کسی مسئلہ میں بعض نصوص سے حرمت ثابت ہو چکی ہو، پھر کوئی دوسری نص آ کر وہاں حلت کا شبہ پیدا کر دے، اسے شبہ فی المحل کہتے ہیں، جی لکھ لیا بھائی؟ تو دیکھو شبہ کسے کہتے ہیں مولانا؟ جو حق کے مشابہ ہو لیکن حق یعنی ثابت کے مشابہ ہو لیکن ثابت نہ ہو، اور یہ دو قسم پر ہے، ایک شبہ فی الظن اور ایک شبہ فی المحل۔ شبہ فی الظن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بندے کی اپنی رائے اور اپنے گمان سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کسی مسئلے میں غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے اپنے ظن اور اپنی رائے اپنے گمان کے مطابق، جبکہ شبہ فی المحل اسے کہتے ہیں کہ کسی نص کی وجہ سے کسی محل میں شبہ آ جائے، مثلا بھئی کسی مسئلہ میں بعض نصوص کے ذریعے کیا ثابت ہو چکی ہے؟ مثلا حرمت ثابت ہو چکی ہے، بعض نصوص سے بھئی واضح طور پر کیا معلوم ہو گیا ہے کہ یہ حرام ہے، پھر کوئی اور دوسری نص آ کر اس میں حلت کا شبہ پیدا کر دیتی ہے، اس کے حلال ہونے کا شبہ، کہ یہ تو جائز ہے حرام نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شبہ فی المحل کہتے ہیں۔ اب اس کے دو اس سلسلے میں دو ضابطے یاد رکھیں بھائی، آسان سے ضابطے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ کہ شبہ فی المحل کے اندر بندے کے ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شبہ فی المحل بھئی کس کی وجہ سے آیا کرتا ہے؟ نفس کی وجہ سے آتا ہے، لہذا اس میں ظن عبد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، جبکہ شبہ فی الظن کے اندر ظن عبد کا اعتبار کیا جائے گا۔ پہلا ضابطہ کیا ہوا بھئی؟ شبہ فی المحل میں ظن عبد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور شبہ فی الظن کے اندر ظن عبد کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسرا ضابطہ یہ کہ اگر کسی مقام پر شبہ فی المحل اور شبہ فی الظن دونوں جمع ہو جائیں تو ترجیح شبہ فی المحل کو دی جائے گی۔ کس کو دی جائے گی؟ اگر دونوں آ جائیں بھائی تو وہاں پر ترجیح کس کو دی جائے گی؟ شبہ فی المحل کو ترجیح دی جائے گی، اور شبہ فی الظن ساقط الاعتبار ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ شبہ فی المحل وہ قوی ہے۔ کس سے؟ شبہ فی الظن سے۔ آسان سی بات ہے بھائی، شبہ فی المحل قوی ہے شبہ فی الظن سے۔ بھائی کیوں قوی ہے شبہ فی المحل؟ اس لیے کہ یہ کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ نفس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور شبہ فی الظن جو ہے وہ بندے کے اپنے گمان اور اپنی رائے سے پیدا ہوا ہے، اور نفس کو ترجیح ہوتی ہے کس پر؟ رائے اور قیاس پر۔ وہ اس کی اپنی رائے سے، بھائی شبہ فی الظن تو بندے کی اپنی رائے سے پیدا ہوا ہے، اور دوسرے شبہ فی المحل نفس سے پیدا ہوا ہے، اور نفس کیا ہے؟ زیادہ قوی ہے کس سے بھائی؟ رائے اور قیاس سے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو ترجیح ہوگی۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ سب سے پہلے میں نے شبہ کی تعریف کی، پھر شبہ فی کی دو قسمیں بتائیں، شبہ فی الظن اور شبہ فی المحل، اور پھر اس پر دو ضابطے بتلائے. پہلا ضابطہ یہ کہ جہاں پر کہ شبہ فی المحل میں ظن عبد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور شبہ فی الظن کے اندر ظن عبد کا اعتبار کیا جائے گا. اور دوسرا ضابطہ یہ بتلایا بھائی کہ ایک مقام پر شبہ فی المحل بھی آ جائے اور شبہ فی الظن بھی آ جائے تو شبہ فی المحل کو کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی، اور شبہ فی الظن ساقط الاعتبار ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. بھائی کس وجہ سے شبہ فی المحل کو ترجیح دی جائے گی؟ وجہ ظاہر ہے مولانا، وجہ یہ کہ شبہ فی المحل کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ نفس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اور شبہ فی الظن کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ بندے کے اپنے ظن، اپنے گمان اور اپنی رائے سے پیدا ہوا ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ شبہ جو نفس سے پیدا ہو وہ زیادہ قوی ہوگا اس شبہ سے جو بندے کے اپنے رائے اور گمان سے پیدا ہو. بھائی اپنی رائے اور گمان سے پیدا ہو. دیکھیے بھائی، قلنا ہم کہتے ہیں ان شبہ بالمحل اقوى من الشبہ فی الظن، کہ شبہ بالمحل جو ہے وہ زیادہ قوی ہے شبہ فی الظن سے. حتی ساقط اعتبار ظن العبد فی الفصل الاول، یہاں تک کہ ساقط ہو جائے گا بندے کے ظن کا اعتبار فی الفصل الاول، فصل اول میں بھائی، یعنی پہلے باب میں. کون سا باب بھائی؟ شبہ فی المحل میں. شبہ فی المحل یعنی پہلی صورت میں بندے فی الفصل الاول، یعنی پہلی صورت میں. پہلی صورت کون سی ہے؟ کیا ذکر کی صاحب کتاب نے؟ شبہ فی المحل. بھائی تو معلوم ہو شبہ فی المحل میں بندے ظن عبد کیا ہوگا؟ ساقط الاعتبار ہوگا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَمِثَالُهُ، جی مثال آگے ذکر کرنے لگے ہیں بھائی، مثال آگے ذکر، مثالیں ذکر کریں گے جس کے اندر آپ دیکھیں گے بھائی کہ جس میں بندے کا ظن ساقط الاعتبار آپ دیکھیں گے شبہ فی المحل کی صورت میں. جب شبہ فی المحل آ جائے تو بندے کا اپنا ظن کیا ہوگا؟ ساقط ہو جائے گا. اور جہاں پر شبہ فی الظن آئے وہاں آپ دیکھیں گے کہ بندے کا ظن ساقط نہیں ہوتا، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کی مثال ذکر کریں گے. تو یہ مثال ہے مولانا شبہ فی المحل اور شبہ فی الظن کی بھائی. تو آپ جانتے ہیں مولانا کہ حدود کیا ہے، ادنا شبہ سے بھی کیا ہو جایا کرتی ہیں؟ ساقط ہو جایا کرتی ہیں. ادنا شبہ بھی آ جائے تو حد ساقط ہو جایا کرتی ہے، اور اس کی وجہ حدیث ہے مولانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. حضور فرماتے ہیں ادری الحدود ابھی شبہات، حدود کو ساقط کر دو شبہات کی وجہ سے. ادری الحدود بے شبہات، حدود کو کیا کر دو؟ ساقط کر دو شبہات کی وجہ سے. ادرا یدرہ کے معنی ساقط کرنا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بالاجماع مولانا، بالاجماع باپ کا مال اور بیٹے کا مال الگ الگ ہوتا ہے. باپ کے مال کا مالک کون؟ باپ. بیٹے کے مال کا مالک کون؟ بیٹا ہے. ان دونوں کا مال الگ الگ ہوتا ہے. لہذا جب باپ کا مال الگ بیٹے کا مال الگ، تو باپ کی باندیاں ان کا مالک کون ہے؟ باپ. اور بیٹے کی جو باندیاں ہیں ان کا مالک کون ہے؟ بیٹا ہے. تو وہ مملوک، بیٹے کی باندیاں مملوک ہیں بیٹے کے لیے، اور باپ کی باندیاں مملوک ہیں باپ کے لیے. تو بالاجماع باپ اور بیٹے کا مال الگ الگ ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص کسی غیر کی باندی سے وصی کر لے، کوئی شخص کسی غیر کی باندی سے وتی کر لے اور پھر ثابت بھی ہو جائے تو اس پر کیا جاری کی جائے گی؟ حد جاری کی جائے گی. بھائی کسی غیر عورت سے وتی کر لی تو پھر اس پر کیا جاری ہوگی؟ حد. تو باندی بھی غیر کی ہے، اب کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ وتی کر لے تو اس پر لازمی بات ہے کیا جاری ہوگی؟ حد جاری ہوگی. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اگر باپ جو ہے بیٹے کی باندی سے وتی کر لے تو اس پر بھی حد جاری ہونی چاہیے۔ باپ کیا کر لے، اگر بیٹے کی باندی سے وتی کر لے تو یہ باندی تو بیٹے کی تھی، یہ مملوک تھی کس کی؟ بیٹے کی۔ تو باپ پر کیا جاری ہونی چاہیے؟ حد جاری ہونی چاہیے۔ لیکن فقہاء کرام لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہار رحمتیں ہوں فقہاء کرام پر جنہوں نے تمام مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر ہمارے لیے مرتب فرما دیے۔ بھائی فقہاء کرام لکھتے ہیں بھائی کہ اگر باپ نے بیٹے کی باندی سے وتی کر لی تو باپ پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ بھائی فقہاء کرام کیا لکھتے ہیں؟ باندی سے وتی کر لی تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اور اگر اس وتی کی وجہ سے بیٹے اس باندی کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو گئی تو اس کا نسب بھی باپ سے ثابت ہو جائے گا۔ اس کا نسب بھی کس سے ثابت ہو جائے گا؟ باپ سے ثابت ہو جائے گا، باپ سے۔ کیوں، کیا وجہ ہے بھائی باپ پر حد کیوں نہیں جاری ہوگی اور یہ نسب کیوں ثابت ہو جائے گا باپ سے؟ یہ باندی تو مملوک تھی بیٹے کی۔ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ اگرچہ غیر کی باندی حرام ہوتی ہے دوسرے پر، لیکن یہاں حلت کا شبہ آ گیا حدیث کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا، انت و مالک لابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو دیکھا اس حدیث کی وجہ سے مولانا بیٹے کے مال میں باپ کی ملکیت کا شبہ آ گیا۔ حضور فرما رہے ہیں ایک شخص سے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو حدیث میں آیا کہ تیرا مال بھی باپ کا ہے، تو باپ کی ملکیت کا شبہ آ گیا۔ سمجھ میں آیا؟ بالاجماع ہے تو دونوں کا مال الگ الگ، لیکن حدیث کی وجہ سے کیا آ گیا؟ بیٹے کے مال میں باپ کی ملکیت کا شبہ آ گیا۔ تو یہ کون سا شبہ ہوا مولانا؟ شبہ فی المحل۔ یہ کیا ہوا؟ شبہ فی المحل ہوا، شبہ فی المحل۔ اور شبہ فی المحل، تو جب شبہ آ گیا، اور آپ نے پڑھا ہے کہ حدود شبہات کی وجہ سے کیا ہو جایا کرتی ہیں؟ ساقط ہو جایا کرتی ہیں۔ تو لہذا یہاں پر بھی جب شبہ آ گیا تو اب باپ سے حد کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھائی؟ حد ساقط ہو جائے گی۔ دیکھیے بھائی، وہ مثال ہو، اور مثال اس کی فیما، اس مسئلے میں ہے، اذا وطئ جاریہ تبنیہی، جب وطی کی کسی شخص نے اپنے بیٹے کی باندی سے، لا یحد، اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ وَإِن قَالَ، اگرچہ وہ یہ کہے، علمتُ انہا علیہ حرام، مجھے علم تھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے۔ بھائی باپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علم تھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے، پھر بھی میں نے اس سے وطی کر لی، تو اس کہنے کے باوجود کیا کیا جائے گا؟ حد باپ سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، اور بچے کا نسب کیا ہے؟ اس سے ثابت ہو جائے گا باپ سے۔ لِأَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لَهُ تَثْبُتُ بِالنَّصِّ فِي مَالِ الْإِبْنِ، اس لیے کہ ملکیت کا باپ کے لیے، لہو ضمیر کس کو راجع ہے؟ اب کو۔ اس لیے کہ باپ کے لیے ملکیت کا شبہ ثابت ہے نص کس وجہ سے؟ فی مال الابنی، کس فی مال الابنی، کس میں؟ بیٹے کے مال، بیٹے کے مال میں باپ کی ملکیت کا شبہ نفس سے ثابت ہوا۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انت و مالک لابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں۔ جی، سمجھ میں آیا؟ آگے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوا کہ بھائی جب باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا تھا یہ میرے اوپر حرام ہے، پھر کیوں نہیں حد جاری ہوئی؟ اب تو کیا ہونی چاہیے تھی اس پر حد جاری ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ بالاجماع باپ کا مال الگ ہے بیٹے کا مال الگ ہے، اور باپ خود بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا تھا یہ باندی میرے اوپر کیا ہے حرام ہے حرام ہے، تو جواب دیا جواب دیں گے کہ بھئی یہ جو باپ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے پتا تھا میرے اوپر یہ حرام ہے، یہ ظن عبد ہے، یہ کیا ہے ظن عبد ہے، اور آپ نے پڑھا کہ شبہ فی المحل کے اندر ظن عبد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، تو جب یہاں شبہ فی المحل آ گیا تو اب ظن عبد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا تھا مجھے معلوم تھا یہ میرے اوپر حرام ہے، اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی اور اس بات سے کیا ہو جائے گی حد ساقط ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں فسقط اعتبار ظنہ فی الحل والحرمت فی ذالک، فساقط ہو جائے گا اس باپ کے ظن کا اعتبار حلت میں اور حرمت میں، اس کے اندر اس وتی کے حلال ہونے اور حرام ہونے میں باپ کے ظن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے وتی کر لی اور باپ یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا یہ میرے اوپر حرام ہے، پھر بھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر اس وتی کی وجہ سے اس باندی کے ہاں کوئی اولاد ہوئی تو اس کا نسب بھی کس سے ثابت ہو جائے گا؟ باپ سے ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ بیٹے کے مال کے اندر باپ کی ملکیت کا شبہ آیا ہے حدیث کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ایک صحابی سے، انت و مالک لے ابی کا، اس حدیث کی وجہ سے بیٹے کے مال میں باپ کی ملکیت کا شبہ آ گیا، اور شبہ کی وجہ سے کیا ہوتی ہے حد ساقط ہو جایا کرتی ہے، لہذا باپ پر حد جاری نہیں ہوگی، نیز اگر اس سے کوئی اولاد ہوئی تو وہ اس کا نسب بھی باپ سے ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ ملکیت کا شبہ آ گیا، اور ملکیت کے شبہ کی وجہ سے بھی نسب کیا ہو جایا کرتا ہے ساقط۔ ملکیت کا شبہ آیا، اور یہ ملکیت کا شبہ کس کی وجہ سے آیا مولانا؟ اس کے اپنے گمان کی وجہ سے آیا یا نفس کی وجہ سے آیا؟ نفس، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا نسب کے اندر مولانا، یہ شبہ ملک ہے یہ کس کی وجہ سے آیا؟ نفس کی وجہ سے آیا، لہذا نسب کے اندر اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کس کی شمار ہوگی؟ باپ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں بھائی، آپ نے پڑھا ہوگا یہ مسئلہ کہ باندی سے اگر اولاد پیدا ہو تو وہ آقا کی اس وقت تک نہیں شمار ہوتی جب تک آقا خود اقرار نہ کر لے کہ یہ کیا ہے میری اولاد ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ باندی فراش ضعیف ہے، فراش کسے کہتے ہیں بھائی جی؟ اوہو فراش بھائی، فراش اصطلاحی لفظ ہے، فراش کا معنی ہے کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا، کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا۔ بھائی کسی عورت سے کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو وہ عورت اسی کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھائی؟ جی تو کسی عورت کا کسی شخص کے لیے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا یہ کیا کہلاتا ہے اصطلاح فقہ میں؟ فراش کہلاتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ بستر معنی کر رہے ہو۔ اچھا پھر یاد رکھو یہ فراش تین قسم پر ہے، ایک فراش قوی ہے، ایک فراش وقت ہے، ایک فراش ضعیف ہے۔ یہ ویسے ایک فائدے کی بات آپ کو بتلا رہا ہوں بھائی، ایک فراش قوی ہے، ایک فراش وسط ہے، ایک فراش ضعیف ہے۔ فراش قوی جو ہے منکوحہ کا، منکوحہ بھائی، فراش قوی کیا ہے؟ منکوحہ ہے بھائی، منکوحہ۔ جس عورت سے نکاح کیا ہو مولانا وہ فراش قوی ہے، اور لہذا اس سے جو اولاد پیدا ہوگی بغیر دعویٰ کے ہی خاوند کی شمار ہوگی۔ خاون یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ میری اولاد ہے پھر خاون کی شمار ہوگی، ورنہ شمار نہیں ہوگی۔ بلکہ اس عورت سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی منکوحہ سے وہ کس کی شمار ہوگی؟ ہاں اس کا نسب اس شخص سے ثابت ہو جائے گا بھائی، اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں۔ تو یہ قوی فرہ۔ اور نیز اگر وہ اپنے سے نسب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو پھر لعان کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ لعان۔ آپ نے پڑھا ہے بھائی وہ پانچ پانچ قسمیں جا کر اٹھائیں گے قاضی کے سامنے، جب وہ کیا کر دیتا ہے زنا کی تہمت لگاتا ہے۔ تو نسب ثابت ہوگا اس خاوند کے لیے، اور اگر اس نسب کی اپنے سے نفی کرنا چاہتا ہے تو نفی بغیر لعان کے نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے ضعیف جو ہے، سب سے ضعیف فراش ہے باندی کا، کہ اس میں جب تک آقا دعویٰ نہ کر دے نسب اس سے ثابت ہی نہیں ہوتا۔ باندی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آقا جب تک یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری اولاد ہے وہ اس کی اولاد شمار نہیں ہوگی، اس سے نسب اس کا ثابت نہیں۔ اور فراش وسط ہے مولانا ام ولد کا، فراش وسط کس کا ہے؟ ام ولد۔ بھئی ایک باندی ہے، اس سے اولاد پہلے پیدا ہو چکی ہے اور آقا اقرار کر چکا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، تو یہ باندی اب کیا بن چکی؟ ام ولد۔ اب اس ام ولد سے آگے کوئی اولاد پیدا ہو تو یہ ام ولد کون سا فراش ہے؟ فراش وسط۔ اس سے آگے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بغیر دعویٰ کے ہی مالک کی شمار ہوگی۔ کس کی شمار ہوگی؟ جیسے منکوحہ میں تھا، لیکن فرق ہے اس سے مولانا، منکوحہ میں نسب کی نفی کے لیے لحان کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن یہاں پر اگر وہ نسب کی نفی کرتا ہے اپنے سے آقا تو لحان کی ضرورت نہیں، لحان کی ضرورت بغیر لحان کے ہی نسب اس نئی اولاد کا آقا سے منتفی ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو فراش تین قسم پر ہوئے، ایک قوی، ایک وسط، ایک ضعیف۔ قوی منکوحہ کا ہے کہ جس میں اولاد بغیر دعویٰ کے اس کا نسب خاوند سے ثابت ہو جاتا ہے، اور بغیر لعان کے نسب کی نفی بھی نہیں ہو، اور باندی کے اندر کیا ہے؟ بغیر دعویٰ، سب سے ضعیف ہے، تو لہذا اس میں بغیر دعویٰ کے نسب ثابت ہی نہیں ہو۔ اور ام ولد کا فراش وسط تو وہ کیا ہے؟ بغیر دعویٰ کے اولاد تو ثابت ہوگی، لیکن اگر نسب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو لعان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ چلیے یہ الگ فائدہ بھائی، یہ تو فقہ کی بات۔ تو لہذا تو وہ اس باندی سے کوئی اولاد پیدا ہوئی تو یہ نہ کہیں کہ یہ اولاد کس کی ہو جائے گی، خود بخود باپ کی شمار ہوگی، باپ اقرار بھی کرے کہ یہ کس کی اولاد ہے، کیونکہ باندی کیا ہے؟ فراش ضعیف ہے، اور فراش ضعیف کے اندر کیا ضروری ہے بھائی؟ یہ دعویٰ ضروری ہے، دعویٰ ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو باپ کا سے نسب کب ثابت ہوگا؟ جبکہ باپ کیا کرے، اس کا دعویٰ بھی کرے بھائی، پھر ثابت ہوگا، دعویٰ بھی کرے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو اس مسئلے کے اندر بھائی، کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اب اس باندی کا مالک باپ بن گیا بھائی، اس باندی کا مالک کون بن گیا؟ باپ بن گیا ہے جی، باپ کی ملکیت میں ابھی آ گئی، اور بیٹے کا چونکہ نقصان ہوا ہے لہذا اب باپ پر ضمان آئے گا، اس باندی کی قیمت اسے بیٹے کو ادا کرنی ہوگی، حد تو ہم اس پر جاری نہیں کریں گے بھائی، سمجھ میں آیا؟ لیکن چونکہ مال تو بیٹے کا تھا، اب باپ مالک بن گیا، لہذا اب بیٹے کو کیا کرے، اس کی قیمت ادا کرے، اس پر ضمان آئے گا۔ اور اس کے اندر یہ بھی آپ نے پڑھا بھائی کہ بندے کے زن کا کوئی اعتبار، شبہ فی المحل جب آ جائے تو بندے کے زن کا کوئی اعتبار نہیں، باپ کہے چاہے یہ کہے کہ میں کیا سمجھتا تھا، اگر یہ کہے کہ میں تو سمجھتا تھا یہ میرے اوپر کیا ہے، مجھے پتا تھا یہ میرے اوپر حرام ہے، لیکن اس زن نے آپ کا کوئی اعتبار نہیں، تو جب باپ نے یہ کہا کہ مجھے پتا تھا یہ باندی کیا ہے میرے اوپر حرام ہے، تو شبہ فی الظن بھی نہیں، باپ کو کوئی اس کے حلال ہونے کا شبہ تھا، حلال ہونے کا شبہ نہیں، تو شبہ فی الظن یہاں نہیں ہے۔ صرف کیا شبہ ہے؟ شبہ فیل محل، ایک قسم کا شبہ آیا، اور اس ایک قسم کے شبہ کی وجہ سے بھی کیا ہو جایا کرتی ہے؟ حد ساقط ہو جایا کرتی ہے. لیکن اگر باپ یہ کہے کہ میرا تو خیال یہ تھا یہ باندی میرے لیے حلال ہے، بھائی کیا کہے؟ باپ یہ کہے میں تو سمجھ رہا تھا یہ باندی میرے لیے حلال ہے، تو آپ مولانا شبہ فیل ظن بھی آ گیا اور شبہ فیل محل تو پہلے سے موجود ہے. باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا کیا گمان تھا کہ یہ باندی میرے لیے ہے، تو شبہ فی الظن آیا یا نہیں آیا بھائی؟ وہ باندی حالانکہ اس کے لیے حلال تھی
نہیں،
حلال تو نہیں تھی، یہ ثابت تو نہیں ہے، لیکن اس کو وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ حلال یعنی ثابت سمجھ رہا ہے. تو شبہ فی الظن بھی آ گیا اور شبہ فی المحل بھی. اب تو دو قسم کے شبہ آ گئے مولانا، اب تو بطریق اولا حد کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. ایک شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو رہی تھی، دو شبوں سے تو بطریق اولا حد ساقط ہو جائے گی. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اسی طرح وَلَوْ وَطِئَ الْبْنُ جَارِيَةَ أَبِيهِ، اگر وطی کر لی بیٹے نے اپنے باپ کی باندی سے، جی بھائی بیٹے نے باپ کی باندی سے وطی کر لی، تو اب یہاں پر شبہ فی المحل تو کوئی نہیں، کسی نص کی وجہ سے باپ کے مال میں بیٹے کی ملکیت کا شبہ نہیں آیا، تو شبہ فی المحل موجود نہیں. اب لے جب شبہ فی المحل نہیں ہے تو اب ظن عبد کا اعتبار کیا جائے گا، بندے کے اپنے گمان کا یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ اعتبار کیا جائے گا. بس اگر بیٹا یہ کہے کہ مجھے پتا تھا یہ باندی میرے اوپر حرام ہے، تو اب مولانا اس پر حد جاری کی جائے گی، کیونکہ شبہ فی المحل موجود ہے نہیں، اور اب اس کے ظن کا کیا کیا جائے گا؟ اعتبار کیا جائے گا. وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ باندھی مجھ پر حرام تھی، جب حرام تھی پھر اس نے وطی کی ہے، تو اب اس پر کیا کی جائے گی؟ حد جاری. لیکن اگر بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ باندھی میرے لیے حلال ہے، بھائی باندھی کیا ہے، اب اس کے ظن کا اعتبار کیا جائے گا مولانا، اب بھی اعتبار کیا جائے گا. تو یہ اپنے ظن کے مطابق باندی کو اپنے لیے کیا سمجھ رہا ہے؟ حلال سمجھ رہا ہے. تو شبہ فی الظن آ گیا. کیا آ گیا؟ شبہ فی الظن آ گیا. اور جب شبہ آ جائے تو حد کیا ہو جایا کرتی ہے؟ ساقط ہو جایا کرتی ہے. تو اب اس بیٹے سے بھی کیا ہو جائے گی؟ حد ساقط ہو جائے گی. یہ شبہ فی الظن معتبر بھی ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ ہر جگہ پہ یہ نہیں معتبر ہوگا بھائی، محل دیکھیں گے بھائی. معتبر اس لیے کہ باپ اور بیٹے کے مال جو ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے کا مال بڑی بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں بھائی، بغیر اجازت کی ایک دوسرے کا مال کیا کرتے رہتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے بھائی؟ جی عادتاً عرفاً اسی طرح ہے مولانا کہ باپ اور بیٹے کے مال جو ہے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے رہتے ہیں، اسے نفع اٹھاتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اب اس گمان کا اعتبار بیٹا تو چونکہ ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے رہتے ہیں، اور بیٹا کیا سمجھ رہا ہے کہ جیسے میں باپ کی اور چیزوں سے انتفاع کرتا ہوں، باندی سے بھی انتفاع میرے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. تو یہاں اس شبہ فی الظن آیا، اور یہ شبہ فی الظن معتبر ہے کیونکہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی چیزیں واقعی کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. لہذا اب اس شبہ فی الظن کا اعتبار ہوگا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بیٹے سے حد کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی بھائی. ہاں لیکن نسب نہیں ثابت ہوگا مولانا، بیٹا اگر اولاد پیدا ہو جائے اس وطی کی وجہ سے اور بیٹا بعد میں دعویٰ بھی کر دے کہ یہ کیا ہے؟ میری اولاد ہے، نسب نہیں ثابت ہوگا، اس لیے کہ یہاں کسی شرعی دلیل کی وجہ سے شبہ ملک آیا ہے، شبہ ملک نہیں آیا. جب شبہ ملک نہیں آیا تو یہ تو نسب ثابت نہیں ہوگا اس سے بھائی، یہ تو محض زنا ہے، محض زنا ہے. جی سمجھ میں آیا. اور زنا سے جو اولاد پیدا ہو اس کا نسب اس شخص سے نہیں ثابت ہوتا، بلکہ وہ صرف کس سے شمار ہوگا؟ عورت سے ہی بھائی، اس کی نسبت صرف عورت کی طرف کی جاتی ہے، اس زانی کی طرف نہیں کی جاتی بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ولو وطی علی بن جاریت ابی ہی، اور اگر وطی کر لی بیٹے نے باپ کی باندھی سے، یعتبر ظنہ فی الحل والحرمت، تو اعتبار کیا جائے گا اس کے ظن کا حلت کے اندر اور حرمت کے اندر، حتی لو قال، حتی کہ اگر اس نے کہا، ظننت انہا علی حرام یجب الحد، کہ میں اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے تو یہ گمان کیا، یہ گمان تھا میرا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، تو یجب الحد، تو حد کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ یہاں شبہ فی المحل بھی نہیں اور شبہ فی الظن بھی نہیں، تو اب حد جاری ہوگی. ولو قال ظننت انها علی حلال، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ مجھ پر حلال ہے، تو کہتے ہیں لا یجب الحد، تو حد واجب نہیں ہوگی، حد واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ کیا آ گیا؟ شبہ فی الظن آ گیا. لان شبہ الملک فی مال الاب لم یثبت له بالنفس، تو حد واجب نہیں ہوگی. بھائی سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ملکیت کا شبہ، شبہ ملک جو ہے، فی مال الابی، باپ کے مال میں، لم یثبت لہو، اس بیٹے کے لیے ثابت نہیں ہے، بالنفس، کس کے ذریعے؟ نفس کے ذریعے ثابت جب نہیں ہے تو فاتو بھی، تو معلوم ہو شبہ فی المحل نہیں، شبہ فی محل نہیں، تو فاتو بیرا رأیوہو، تو اس کی رائے کا کیا کیا جائے گا، اس کے ظن کا کیا کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا. وَلَا يَثْبُتُ نَصَبُ الْوَلَدِ وَإِنِ دَعَاهُ، اور نصب بچے کا اس سے ثابت نہیں ہوگا، وَإِنِ دَعَاهُ، اگرچہ وہ اس کا کیا کر دے، دعویٰ کر دے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ چلیے بس، مولانا هذا هو المرام، واللہ اعلم حقیقت الکلام.